شبِ قدر ہے معاف کر دے خدا. مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا, یہ شبِ قدر ہے معاف کر دے خدا.
تجھ کو مانا تیرا حکم مانا نہیں, حد سے ہم گر گئے تجھ کو جانا نہیں. اپنی ہر چیز کا تو ہے مالک خدا,
یہ شبِ قدر ہے معاف کر دے خدا. مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا, یہ شبِ قدر ہے معاف کر دے خدا. مانگ لو مانگ لو آج دل سے دعا,
خدا کے بندوں اور عزیز مہمانوں, اب ہم رفتہ رفتہ قدر کی راتوں کی جانب قدم بڑھا رہے ہیں, اس لیے ہمیں ان شبوں میں دعا و مناجات کے لیے خود کو آمادہ کرنا چاہیے. یہ جان لے کہ قدر کی راتیں سال کی تمام راتوں سے کہیں زیادہ بافضیلت اور راز و رموز سے سرشار ہیں, کہ جن کو فرزند رسول خدا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے قلب رمضان بتایا ہے, اور خداوند عالم نے قرآن کریم میں اسے پر برکت شب قرار دیا ہے, اور اس کی قدر و منزلت کو ہزار مہینوں سے برتر جانا ہے. کیا کوئی برکت اس سے بالا تر ہے کہ ایک رات 30,000 راتوں کے برابر قرار پائے؟
سامعین, جیسا کہ سورہ مبارکہ قدر میں ارشاد ہو رہا ہے,
بسم
بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا, اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اس میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کی اجازت سے سال بھر کی ہر بات کا حکم لے کر اترتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع صبح تک. سامعین, ان آیات کریمہ میں خداوند عالم نے شب قدر کی قدر و منزلت کا ذکر کیا ہے, اور اس کے فہم و ادراک سے انسان کو قاصر بتایا ہے. شب قدر میں کہ جو ہزار ماہ سے افضل برتر ہے, فرشتوں کی ایک بڑی تعداد زمین پر نازل ہوتی ہے, اور صبح تک رحمت الہی کے دروازے تمام بندوں پر کھلے رہتے ہیں. فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں, خداوند عالم شب قدر میں اس سال سے آئندہ سال تک جو کچھ رونما ہونے والے واقعات ہیں, خواہ اچھے ہوں یا برے, اور زندگی یا موت روزی سے متعلق ہوں, ان سب کو مقدر فرماتا ہے. پس خداوند عالم اس شب میں جو کچھ بھی مقدر فرماتا ہے وہ سال میں ضرور پیش آئے گا. البتہ انسان کے ارادے و اختیار کی آزادی بھی اپنی جگہ باقی ہے, کیونکہ تقدیر الہی افراد کی لیاقتوں اور خوبیوں اور ان کے ایمان و تقوی اور نیت کی پاکیزگی اور اعمال پر منحصر ہے. شب قدر میں رات کو بیدار رہ کر عبادت و دعا میں گزارنا خود انسان کے ارادے و اختیار کا جلوہ ہے. یہ بات کہ شب قدر ماہ مبارک رمضان میں واقع ہوئی ہے, اسے تمام مسلمان تسلیم کرتے ہیں, اور اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں ہے. خداوند عالم سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرما رہا ہے, رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے, اور دوسری جانب سورہ قدر کی پہلی آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر یقیناً اور حتماً ماہ مبارک رمضان میں ہی ہے. لیکن یہ بات کہ آیا شب قدر 19ویں کی شب ہے یا 21ویں یا 23ویں کی شب ہے, اس میں اختلاف ہے. یہ شب قدر کا پنہاں ہونا خود ایک حکمت ہے, جیسا کہ خداوند عالم نے موت کے وقت کو پنہاں رکھا ہے تاکہ انسان ہر وقت اس کے لیے خود کو آمادہ رکھ سکے. قیامت کے وقت اور ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے وقت کو بھی مخفی رکھا ہے تاکہ گنہگار افراد اسے اپنے مضموم مقاصد تک پہنچنے کے لیے دستاویز قرار نہ دیں, اور اس کے مقابل مومنین ہر حال میں زیادہ سے زیادہ احتیاط سے کام لیں. اسی طرح دعا کی اجابت کو اللہ تعالی نے دعاؤں میں پنہاں رکھا ہے تاکہ مومنین تمام دعائیں پڑھیں. اسی طرح شب قدر کو مخفی رکھا ہے اور اس کا صحیح وقت معین نہیں کیا ہے. مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام شب قدر کے مخفی ہونے کی وجہ یہ بتاتے ہیں تاکہ مومنین زیادہ سے زیادہ راتوں میں عبادت اور مناجات کریں اور ان شبوں کی قدر کریں اور ان شبوں کی فضیلتوں کو درک کرنے کی آرزو میں نیک کام اور زیادہ سے زیادہ عبادتیں انجام دیں, گناہوں اور برائیوں سے دوری اختیار کریں اور خداوند عالم کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ کوشاں رہیں. شب قدر گناہوں کی بخشش کی رات ہے اور ایک سنہری موقع ہے آئینہ دل کو صاف کرنے کا. یہ شب بہترین موقع ہے تاکہ خوبیوں کو برائیوں کا جائے گزین, صلح و امن کو اختلاف اور تفرقے کا جائے گزین, اور احسان اور نیکی کو ظلم و ستم کا جائے گزین قرار دیا جائے. نیک اور شائستہ ہے کہ انسان صدقے اور خیرات کے ذریعے آخرت کو آباد کرے اور نیکی اور امور خیر کی انجام دہی کے ساتھ اپنے ثواب کو دو چندان کرے. سامعین, اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 16ویں دن کی دعا اور اس کا ترجمہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم وفقنی فیہ لموافقتِ الأبرار وجنبني فيهم مرافقة الأشرار وآوني فيهم برحمتك إلى دار القرار بإلهيتك يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اس مہینے میں نیک انسانوں کا ساتھ دینے اور ہمراہ ہونے کی توفیق عطا فرما اور بروں کا ساتھ دینے سے دور کر دے, اور اپنی رحمت سے مجھے سکون کے گھر میں پناہ دے. تیری معبودیت کے واسطے اے تمام جہانوں کے معبود.
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے, آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے, دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت, ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت, ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت, ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت. تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے, آیا ہے بلا
علاوہ مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے تمام سوال آئی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے نا شکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ در کی ہے یہ راہ در کی ہے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے یہ ڈھلتی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے اصل مراد حاضری اس پاک در کی گئے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پروام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نحزت کدھر کی ہے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام نور رمضان سماعت فرما رہے تھے اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت عزیز سامعین اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار جمہوری اسلامی کی بعض سرخیوں سے۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے وحشیانہ حملوں کی عالمی پیمانے پر مذمت۔ امریکہ ایران کی خارجہ پالیسی پر کسی بھی طرح سے نصیحت کرنے کا حق نہیں رکھتا، عباس عراقچی۔ علی منتظری جہاز دانشگاہی کے سربراہ منتخب۔ اور سینی جہازوں کی نقل و حرکت پر پابندی، یمن کا بین الاقوامی اداروں کو باضابطہ خط۔ اور اب روزنامہ کیہان کی بعض سرخیاں۔ یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے وحشیانہ حملے میں 133 افراد شہید و زخمی۔ امریکہ کو سخت جواب دیں گے انصار اللہ یمن۔ مزاحمت کے ہتھیاروں کے بارے میں کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی، حماس کا اعلان۔ امریکی اور سینی کشتیوں اور جنگی جہازوں پر حملے جاری رہیں گے، عبد الملک الحوثی۔ اور سامعین، اب چلتے ہیں پاکستان کی جانب۔ اخبار جنگ نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ مزاحمت واحد راستہ، یمن کی قوم ضرور فتح یاب ہوگی، آیت اللہ خامنائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا تعلیمی اداروں میں اساتذہ و طلبا کی حاضری، چہرے کی شناخت کے ساتھ ڈیجیٹلائزر کرنے کا حکم۔ ہارون اختر خان کا ایف پی سی سی آئی ایف آفس کا دورہ، مسائل کے حل کی یقین، اور سیز پراپرٹی تنازع، جلد خصوصی عدالتیں قائم ہوں گی۔ جعفر ایکسپریس واقعہ، پروپیگنڈا کرنے والے ملزم کا 3 روزہ ریمانڈ۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ معاملات اچھے ہو رہے ہیں، شیخ وقاص اکرم۔ جو پاکستان پر مشکل ٹائم پر ایک زبان نہ ہو، میں اسے پاکستانی نہیں مانتی، عظما بخاری۔ ایران جنگ نہیں چاہتا، کسی نے دھمکایا تو جواب دے گا، سربراہ پاسداران انقلاب۔ اور اب اخبار نوائے وقت کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم سے معروف امریکی ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی کے سی ای او جیرومی کمپلیس کی ملاقات۔ کراچی بار نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز تبادلے کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ احسن اقبال نے ملک میں بے روزگاری کی جانچ کی اور بے روزگار افراد تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش کر دی۔ شمالی وزیرستان اور اٹک سے تیل اور گیس کے نئے ذخائر برآمد۔ تاحال کوئٹہ سے دیگر صوبوں کے لیے ٹرین سروس بدستور معطل۔ پاکستان کو صرف عمران خان ہی مسائل کی دلدل سے نکال سکتے ہیں، مسرت جمشید چیما۔ اور سامعین، اخبار جنگ نے اداریہ لکھا، عنوان ہے معاشی ترقی کے لیے وزیر اعظم کا اہم اقدام۔ اخبار لکھتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے حال ہی میں مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیات سے ملاقات میں جہاں اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے مقامی سرمایہ کاری میں اضافہ ضروری ہے، وہیں انہوں نے ٹیکسٹائل انڈسٹری سمیت مختلف شعبہ جات کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے خود قائدانہ کردار ادا کرنے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے اس ملاقات میں یہ بھی یقین دہانی کروائی ہے کہ اگلے ہفتے سے وہ ہر سیکٹر کی نمائندہ قیادت کے ساتھ متعلقہ وفاقی وزیر اور سیکرٹری کی موجودگی میں تفصیلی میٹنگ کر کے درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے طے پانے والے اقدامات پر عمل درآمد کے لیے فیصلہ سازی کا عمل شروع کریں گے۔ یہ امر اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے عملی اقدامات کو تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے یہ بات قابل فہم ہے کہ گزشتہ 1 سال کے عرصے میں حکومت کو آئی ایم ایف سے لیے گئے مالیاتی پیکیج کو بحال اور فائنانشیل ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے بہت سے سخت اقدامات کرنے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف عام آدمی کو معاشی مشکلات کا سامنا رہا بلکہ انڈسٹری کو بھی ٹیکسز میں اضافے اور دیگر مالیاتی سختیوں کے باعث سخت حالات کا سامنا رہا ہے۔ تاہم اس کے باوجود ٹیکسٹائل انڈسٹری نے ہمیں ہمت نہیں ہاری اور ملک کے لیے زیادہ زیادہ زر مبادلہ کا حصول یقینی بنانے کے لیے برآمدات میں اضافے کی اپنی کوششیں جاری رکھی. ان کوششوں کے نتیجے میں جہاں برآمدات میں اضافہ ممکن ہوا، وہیں پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے میں بھی مدد ملی. یہی وجہ ہے کہ آج حکومت بیرونی ادائیگیوں اور زر مبادلہ کے ذخائر کے حوالے سے اس پوزیشن میں ہے کہ اسے کسی فوری مالیاتی بحران کا سامنا نہیں ہے، بلکہ ملک میں معاشی سرگرمیوں میں اضافے کی وجہ سے جہاں افراط زر میں کمی آئی ہے، وہیں لوگوں کی قوت خرید بھی پہلے سے بہتر ہوئی ہے، اور اس وقت پاکستان کی معیشت ایک مرتبہ پھر ٹیکاف کی پوزیشن میں ہے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو وزیر اعظم نے ہر شعبے سے متعلق فیصلہ سازی کے عمل کو تیز کرنے کے لیے بالکل درست وقت پر درست سمت میں پیش رفت کی ہے. اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی جانب. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار صحافت نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں: ہم اپنی اقوام کو سربلندی کے لیے باہمی شراکت کی تقویت کے مشتاقانہ خواہش مند ہیں. ایران ہند روابط کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے ایران کے وزیر خارجہ کا پیغام. نیوزی لینڈ کی پارلیمنٹ میں اسرائیل پر پابندیاں لگانے کا بل پیش. مسلم سماج کو تعلیم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اس معاشرے میں صرف 5 پیشے ہی عام ہیں. نتن گڈکری. جمعیت علماء اور ایم ایچ اے مدنی چیریٹیبل ٹرسٹ کے تعلیمی وظائف کے لیے منتخب 915 بچوں میں 46 غیر مسلم طلباء شامل. میں نے پاکستان سے رشتے بہتر کرنے کی جب بھی کوشش کی، نتیجہ منفی نکلا، وزیر اعظم مودی. اور اب اخبار تنظیم کی بعض سرخیوں پر ایک نظر. سیز فائر کی خلاف ورزی، غزہ پر اسرائیلی بمباری میں 4 صحافیوں سمیت 9 افراد جاں بحق. آسیان ملک کے وزرائے دفاع کی میٹنگ بدھ کو. اسرائیل کے جنوبی لبنان میں کار پر بمباری میں حزب اللہ کا عہدیدار شہید. تہران فیصلہ کن اور تباہ کن جواب دے گا، سربراہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی. جنگ بندی کے باوجود شمالی غزہ میں اسرائیلی بمباری، 5 فلسطینی جاں بحق. بی جے پی نے 2 درجن سے زیادہ ضلع صدور کی لسٹ روکی، دباؤ اور تنازع کے درمیان کئی اضلاع میں نہیں کیا جائے گا اعلان. ہولی اور عید کے تہوار اتحاد، بھائی چارہ، محبت اور پیار کا دیتے ہیں پیغام. بہار کے وزیر اعلیٰ کی خصوصی دلچسپی سے 715 معاون اردو مترجمین بحال. حکومت کی پالیسیوں پر عمل درآمد میں افسران کا اہم کردار، نتیش کمار. گودرا ٹرین حادثہ بہت خوفناک تھا، پی ایم مودی نے کہا، لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، مجھے سزا دلانے کی کوشش کی گئی. اور سامعین، اخبار قومی تنظیم نے اداریہ لکھا ہے، عنوان ہے کوشش تو خوب ہوئی لیکن. اخبار لکھتا ہے، ویسے مصرع تو ہے، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، لیکن اس میں کچھ تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. کوششیں تو دل نادان نے خوب کی. اس بار ہولی 64 سال بعد رمضان میں جمعے کو پڑی. ویسے جمعے کو ہولی پڑھنا کوئی نئی بات نہیں، بارہ ایسا ہوا، البتہ اس بار نئی بات یہ ہوئی تھی کہ پہلے تہوار پر سیاست کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے لیے جتنی بھی ریشہ دوانیاں ممکن تھی کی گئیں، اکسانے اور اشتعال دینے کی کوشش کی گئی، اکثریتی فرقے کو جارے بنانے کی بھی کوشش کی گئی. لیکن افسوس، فرقہ وارانہ جذبات کو ہوا دینے میں بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستیں پیش تھیں، خاص طور پر اتر پردیش اور مہاراشٹرا میں تو جیسے پوری طاقت ہی جھونک دی گئی. ہولی کو مسلمانوں کے زیر کرنے کا اتوار بنانے کے لیے اس کا آغاز حالانکہ کمبھ کے موقع سے ہی ہو گیا تھا، جب کہا گیا تھا کہ مسلمان کمبھ سے دور رہیں، حالانکہ مسلمان کمبھ کے قریب کبھی نہیں تھے. یو پی کے سنبھل میں انوج چودھری نام کے افسر نے سنبھل کے مسلمانوں کو دھمکاتے ہوئے کہا کہ ہولی سال میں ایک بار آتی ہے، جمعہ سال میں 52 بار، لہذا مسلمان جمعے کی نماز گھروں کے اندر پڑھیں یا پھر ہولی کا رنگ برداشت کرنے کی قوت پیدا کریں. یہ بیان ایک ایسے پولیس افسر کا تھا جس کا کام نظم و نسق قائم کرنا اور سماج کے مختلف طبقوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنا ہے. کسی کو اس قسم کے بیانات دینے کا مجاز نہیں ہے، اس کے لیے وہ بہت ہی چھوٹا افسر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جب سر پر ہاتھ کوئی دراز قد کا ہو تو حوصلوں کی بلندی کا کیا کہنا. افسر کا بیان ایک بڑے منصوبے کا حصہ تھا، اس لیے جہاں ایک جانب میڈیا والے اسے لے اڑے، ایک ادنا افسر کو وہ کوریج دیا گیا جو عام طور پر ریاست کے ڈائریکٹر جنرل پولیس کو بھی نہیں مل پاتا. یہی نہیں، یو پی کے ایک بڑے بڑے وزیر نے تو یہ کہہ ڈالا کہ ہولی کے دن مسلمان چمڑے کا برقع پہن کر باہر نکلے تاکہ انہیں رنگ نہ لگ جائے. اس کے بعد اس قسم کے لایعنی بیانوں کی قطار لگے، گودی میڈیا نے اس کی دھن پر ناچنے لگا. افسوس کی بات تو یہ کہ خود وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے بھی مسلمانوں کو نصیحت دے ڈالی کہ وہ اپنے ہندو بھائیوں کے مذہبی جذبات کا پاس رکھتے ہوئے جمعے کی نماز گھر میں ادا کریں. یہ بیان ایک وزیر اعلیٰ کا ہے جو آئین کا حلف لے کر اپنی کرسی پر بیٹھا ہے. اس عہد کے ساتھ کہ وہ مذہب ذات پات یا اسی کسی بھی بنیاد پر لوگوں میں تفریق نہیں کرے گا، سبھوں کے جذبات اور حقوق کی حفاظت کرے گا۔ یہ عمل صرف بیان بازی تک محدود نہیں رہا بلکہ یو پی کی انتظامیہ نے پہلی بار ریاست کے 10 اضلاع میں نماز جمعہ کے اوقات میں تبدیلی کرائی اور کئی مساجد کو ترپال سے ڈھانپ دیا گیا۔ شاہجہاں پور میں سب سے زیادہ 67 مساجد کو ترپال اور کپڑے سے ڈھانپا گیا۔ بڑے پیمانے پر پولیس کی تعیناتی عمل میں آئی تاکہ ہولی کے نام پر ہڑدنگ مچانے والوں کے ہڑدنگ میں کوئی خلل نہ پڑے۔ شاہجہاں پور میں ہولی تہوار پر نکلنے والے چھوٹے بڑے لاٹ صاحب کے علاوہ کل 18 جلوس شہر میں نکلتے ہیں، جس میں 2 جلوس خاص ہوتے ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے درخشاں ستارے۔
محترم سامعین کی خدمت میں پروگرام درخشاں ستارے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم ثقۃ الاسلام شیخ کلینی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، عالم تشیع کے بزرگ علماء دین کے تعارف پر مبنی پروگرام درخشاں ستارے کی گزشتہ کڑی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ 3 صدی ہجری کے بزرگ اور ممتاز شیعہ عالم دین جناب شیخ کلینی علیہ الرحمہ تھے، جو تشیع اور اہل سنت دونوں فرقوں کے نزدیک فتویٰ دینے میں قابل وثوق اور اعتماد سمجھے جاتے تھے، اور اسی لیے وہ ایسے پہلے مسلمان دانشور ہیں جو ثقۃ الاسلام کے لقب سے مشہور ہوئے۔ شیخ کلینی فرزند رسول حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں پیدا ہوئے اور حضرت امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے 4 نائب خاص، جنہیں نواب اربا کہا جاتا ہے، کے معاصر تھے، لیکن نائبین کی سماجی پابندیوں کے باعث تشیع کی ثقافتی اور علمی ذمہ داری شیخ کلینی کے کاندھے پر تھی، جو کھلم کھلا طریقے سے شیعہ امامیہ مسلک کی ترویج اور اہل بیت پیغمبر علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور ان کی تعلیمات کی نشر و اشاعت بہتر طریقے سے کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اہل علم اور حدیث شناس گھرانے میں پرورش پائی تھی۔ ثقۃ الاسلام شیخ کلینی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد اور اپنے ماموں، جو اپنے دور کے ممتاز اور بزرگ علماء میں شمار ہوتے تھے، سے حاصل کرنے کے بعد رائے قوم کوفہ اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا تاکہ قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کے بحر بیکرہ میں ڈوب کر علم کے موتیوں سے بہرہ مند ہوں۔ شیخ کلینی اپنے دور میں دین کی مخالفت اور کجروی سے متعلق مختلف فرقوں کی کوششوں کو دیکھ رہے تھے اور اپنے دور کی صورتحال اور مشکلات کو خوب درک کر رہے تھے، لہذا انہوں نے حضرت اہل بیت معصوم علیہ السلام کے اقوال کو انحراف و تحریف سے بچانے کو ترجیح دی اور اس میدان میں اپنی پوری عمر صرف کر دی۔ شیخ کلینی نے اپنی بابرکت زندگی میں متعدد اور اہم کتابیں تالیف کی ہیں، جن میں الرجال، الرد علی القرامطہ، رسائل الامہ علیہم السلام، تعبیر الرویا اور اہل بیت علیہم السلام کی مدح میں ایک شعری دیوان شامل ہیں، لیکن شیخ کلینی کی سب سے اہم کتاب الکافی ہے، جو انہوں نے 20 برسوں میں تالیف کی ہے۔ کتاب کافی حدیث کی 4 معتبر کتابوں میں سے ایک اور شیعہ فقہ کا منبع و ماخذ شمار ہوتی ہے۔ کتاب کافی صرف شیخ کلینی کی ہی سب سے اعلیٰ اور اہم کتاب نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اس سے زیادہ معتبر کوئی کتاب تالیف نہیں ہوئی ہے۔ یہ کتاب تقریباً 11 صدیوں سے محدثین اور فقہا اور شرعی احکام کے استنباط کے واسطے عظیم شیعہ مجتہدین کے لیے مرجع اور مستند کتاب ہے۔ شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے کتاب کافی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے 16,000 احادیث نقل کی ہیں۔ یہ کتاب 3 حصوں میں تقسیم ہے، اصول کافی، فروع کافی اور روضۃ الکافی۔ اصول کافی اعتقادی اور اخلاقی موضوعات پر مشتمل اور 8 حصوں میں ترتیب دی گئی ہے۔ مرحوم شیخ کولینی نے اصول کافی میں ابتدا میں باریک بینی اور منطقی لحاظ سے اسلامی احکام کی شناخت میں عقل کی اہمیت اور اس کے مقام و منزلت کے بارے میں متعدد روایات سے استدلال پیش کیا ہے۔ اس کے بعد حصول علم کی فضیلت اور آداب تعلیم کے بارے میں گفتگو کی ہے تاکہ عقیدتی معیارات کے اثبات میں علم معرفت کی اہمیت کو واضح کیا جا سکے۔ ثقت الاسلام شیخ کولینی نے اہم ترین اعتقادی اصل و بنیاد توحید اور معرفت خدا کا موضوع اٹھایا ہے اور پھر کتاب الحجہ میں نبوت اور امامت کے بارے میں حدیثیں ذکر کی ہیں۔ کتاب اصول کافی کا دوسرا حصہ تواضع، بردباری، قناعت، غیبت، دعا کی فضیلت اور آداب معاشرت جیسے اخلاقی و تربیتی مسائل سے مختص ہے۔ کتاب اصول کافی کا یہ حصہ بہت ہی دلچسپ، مختلف نوعیت کا حامل اور سب کے لیے لائق استفادہ ہے۔ کتاب کافی کا دوسرا حصہ یعنی فروع کافی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جیسے فقہی احکام و مسائل سے مختص ہے اور عام طور سے فقہا اور مجتہدین روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کتاب کافی کا تیسرا حصہ روضۃ الکافی ہے جو 597 حدیثوں پر مشتمل ہے اور اس میں مختلف موضوعات من جملہ ام معصومین علیہ السلام کے خطبے، خطوط، مواعظ، داستانیں اور تاریخی مضامین موجود ہیں، اور انہیں مختلف موضوعات کے سبب اس کا نام روضہ یعنی باغ یا بوستان رکھا گیا ہے۔ کتاب کافی کے مؤلف شیخ کولینی نے نواب اربا کا بھی کچھ دور دیکھا ہے اور ان کا زمانہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے قریب تھا، اس لیے انہوں نے بہت کم واسطوں سے روایات نقل کی ہیں اور بعض روایات صرف 3 واسطوں سے نقل کی گئی ہیں، اور یہ مسئلہ کتاب کافی کے لیے قابل ذکر اہمیت کا حامل ہے۔ کتاب کافی میں مختصر اور ایسے برجستہ عنوانات کے ساتھ احادیث کی جمعوری کی گئی ہے جس کے ہر حصے سے مضامین کا پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ساری روایات من و ان نقل کی گئی ہیں، ان میں کسی طرح کے تصرف اور دخل سے کام نہیں لیا گیا ہے۔ شیخ کولینی نے اپنی کتاب کافی میں واضح اور صحیح حدیث کو پہلے باب میں جمع کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد مبہم اور مجمل احادیث کو ذکر کیا ہے۔ کتاب کافی کے امتیازات میں سے ایک یہ ہے کہ شیخ کولینی نے ہر حدیث میں سلسلہ سند کو امام معصوم تک پہنچایا ہے۔ مرحوم شیخ کولینی نے اپنی کتاب کافی میں ایسی احادیث جمع کرنے کی پوری کوشش کی ہے جو قرآن کریم کے آیات کے مخالف نہ ہوں۔ اکثر علماء تشیع کتاب کافی میں موجود تمام روایات کی صحت کے قائل ہیں، لیکن شیعہ علماء کا ایک گروہ ایسا بھی ہے جو کتاب کافی میں بعض احادیث و روایات کے بہت زیادہ ضعیف ہونے کو قبول کرتا ہے۔ شیخ کولینی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کافی کے مقدمے میں لکھا ہے کہ وہ روایت معتبر اور صحیح ہے جو قرآن کے معیار پر پوری اترتی ہو، یعنی کتاب الہی کے مطابق ہو۔ عظیم شیعہ دانشور اور اہل تشیع کے بزرگ عالم دین علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کتاب کافی کے بارے میں لکھتے ہیں، کافی اہل تشیع کی عظیم ترین کتابوں میں شامل ہے اور ہمارے علماء نے دیگر تمام کتابوں سے زیادہ کتاب کافی سے استفادہ کیا ہے۔ ثقت الاسلام شیخ کولینی سن 328 ہجری قمری میں حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی غیبت کبریٰ کے آغاز میں 70 برس کی عمر میں بغداد میں انتقال کر گئے۔ شیخ کولینی کی قبر بغداد کے قدیم پل کے قریب واقع علاقے باب الکوفہ میں ہے اور بہت سے مسلمان وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں۔ سامعین، اس پروگرام کے اختتام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ لقمان حکیم نے اپنے فرزند سے کہا، میرے نور نظر، ہمیشہ عالموں اور دانشوروں کی بزم میں بیٹھا کرو اور ان کی باتوں کو غور سے سنا کرو، کیونکہ خداوند کریم مردہ ضمیر کو نور علم و حکمت سے نئی زندگی عطا کر دیتا ہے، جس طرح تیز اور طوفانی بارش ناقابل کاشت بنجر اور مردہ زمین کو زندہ اور قابل کاشت بنا دیتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
اسلام دشمنی کا ہم درس کربلا سے لیتے ہیں زندگی کا یہ کربلا ہمارا مرکز ہے روشنی کا
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ٹرمپ کے خط کا جائزہ لے کر جواب دیا جائے گا، لیکن اگر جارحیت کی گئی تو ہمارا جواب فیصلہ کن ہوگا، ترجمان وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس۔ یمن کے خلاف جنگ کا دائرہ وسیع کیا گیا تو سنا بھی دشمن کے جنگی جہازوں کو نشانہ بنائے گا اور ڈٹ کر مقابلہ کرے گا، امریکہ کو یمنی عوام کے رہبر کا انتباہ۔ شام میں انسانی حقوق کی تنظیم نے لبنان سے ملحقہ سرحد پر شام کی عبوری حکومت کی فورسز کے 4 اہلکاروں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ اور پاکستان میں انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے خط و کتابت پر ہمارا جواب مکمل جائزہ لینے کے بعد مناسب طریقے سے دیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے شمسی سال 1403 کی اپنی آخری ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ڈونلڈ ٹرمپ کے خط کی تفصیلات کے حوالے سے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ اس پیغام کو ہم ابلاغیاتی بنانا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا میں جو کچھ شائع ہوا ہے وہ زیادہ تر قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، تاہم خط کا متن امریکی صدر کے عام بیانات سے جدا نہیں ہے اور اس خط و کتابت پر ہمارا رد عمل تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مناسب طریقے سے دیا جائے گا۔ اس سوال کے جواب میں کہ یمن پر فوجی حملوں کے بعد امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف کیے جانے والے دعووں اور دھمکیوں پر ایران کا رد عمل کیا ہے، بقائی نے کہا کہ ہم ایران کی علاقائی سالمیت، سلامتی اور قومی مفادات کے خلاف کسی بھی جارحیت کا فیصلہ کن جواب دیں گے اور اس میں لیت و لال سے کام نہیں لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے شجاع و بہادر عوام کے اقدامات کو دوسروں سے منسوب کرنا گزشتہ 20 مہینوں میں اپنی ناکامیوں کی تلافی کا ایک طریقہ ہے۔ یمنی عوام اور یمنی حکومت آزادانہ طور پر فلسطین کی حمایت میں فیصلہ کر رہے ہیں اور جو اقدامات ضروری سمجھتے ہیں اسے انجام دے رہے ہیں۔ یمن پر امریکی فوجی حملے کے حوالے سے ایک اور سوال کے جواب میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یمن پر امریکی فوجی حملہ، جو بدقسمتی سے پہلی بار نہیں ہے، یقیناً ایک جرم ہے اور اس کی مذمت کی جاتی ہے کیونکہ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین کے تمام اصولوں اور معیارات کی خلاف ورزی ہے اور عالمی برادری، اسلامی ممالک اور اسلامی تعاون تنظیم کو اس سلسلے میں فوری اقدام کرنا چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغام کے بارے میں پوچھے گئے سوال کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ سے موصول ہونے والے پیغامات انتہائی متضاد ہیں، یعنی ایک طرف مذاکرات اور بات چیت کے لیے آمادگی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف مختلف تجارتی اور پیداواری شعبوں پر بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔ بنیادی طور پر سفارتی گفت و شنید کے آداب اور تقاضے ہوتے ہیں، اور اس میں اہم یہ ہے کہ آپ مد مقابل کے مفادات اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں اور مساوی نقطۂ نظر سے دیکھیں۔ امریکہ نے گزشتہ 10-15 برسوں میں اپنے کسی بھی وعدے پر عمل نہیں کیا ہے، اور وہ مذاکرات کو محض ایک سیاسی، تشہیراتی اور نفسیاتی ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ اس کا مقصد مسائل کا حل نہیں ہوتا، چنانچہ امریکہ کے اس متضاد رویے کے مقابلے میں ہمارا بھی جواب واضح ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کمیشن کے رکن علاءالدین بروجردی نے یمن پر امریکی حملے کو کھلی جنگی جارحیت قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور مذمت کی ہے۔ علاءالدین بروجردی نے یمن پر امریکی حملے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم یمن کے مظلوم، نہتے اور روزگار عوام پر امریکہ اور برطانیہ کے نئے حملوں کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ و برطانیہ کا یہ اقدام جنگی جرائم کا مصداق ہے جو وہ طفل کش صہیونی حکومت کی بالواسطہ اور براہ راست حمایت کے تحت یمن کی مظلوم قوم کے خلاف انجام دے رہے ہیں۔ بروجردی نے کہا کہ یمن کے اقدامات غزہ کے مظلوم عوام کے خلاف صہیونی حکومت کے جرائم اور نسل کشی روکنے، نیز ان کے ظالمانہ محاصرے کا سلسلہ ختم کرانے کے لیے ہیں، لہذا ان کے اقدامات گراں قدر اور دفاعی ہیں۔ ایران کی پارلیمنٹ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کونسل کے رکن نے کہا کہ امریکہ کے ان جرائم کی سخت مذمت کرتے ہیں، اور یمنی فوج و قوم کے دفاعی اقدام کی حمایت ہونی چاہیے کیونکہ وہ ان جہازوں پر حملے کر رہے ہیں جو طفل کش صہیونی حکومت کو مدد پہنچا رہے ہیں۔ یمن کی مسلح فوج نے امریکہ کے ٹرومین جنگی بحری جہاز پر 18 کروز اور بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملوں یمن کی مسلح فوج نے امریکہ کے ٹرومین جنگی بحری جہاز پر 18 کروز اور بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون سے حملہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا ہے کہ امریکہ نے یمن پر وسیع حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے یمن کے دارالحکومت صنعاء اور 7 دیگر مختلف علاقوں پر 47 بار حملے کیے ہیں۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان کے مطابق امریکہ نے یمن کے خلاف اپنی تازہ جارحیت میں دسیوں عام شہریوں کو شہید اور زخمی کر دیا۔ اس رپورٹ کے مطابق یہ اعداد و شمار ابتدائی ہیں اور ممکن ہے شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بڑھ جائے۔ یمن کی مسلح فوج کے ترجمان نے اسی کے ساتھ امریکی جنگی بحری جہاز ٹرومین اور اس کے ہمراہ موجود چند دیگر جنگی بحری جہازوں کے خلاف خصوصی آپریشن کی خبر بھی دی ہے۔ یمنی عوام کے رہبر نے یمن پر حملے جاری رکھنے کی جانب سے امریکہ کو خبردار کیا ہے۔ یمن کے عوامی رہنما عبد الملک بدر الدین الحوثی نے اتوار کی رات اپنی تقریر میں کہا ہے کہ امریکہ نے صہیونی دشمن کی حمایت میں یمن پر حملہ کیا ہے، جس کے جواب میں یمنی فوج نے امریکی طیارہ بردار جہاز کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ حملے جاری رہے تو مزید آپشن میز پر ہیں جن کا رخ کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے خلاف جنگ کا دائرہ وسیع کیا گیا تو سنا بھی دشمن کے جنگی جہازوں اور بحری بیڑوں کو نشانہ بنا کر ڈٹ کر امریکہ کا مقابلہ کرے گا۔ تحریک انصار اللہ نے امریکہ کے سامنے استقامت پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 10 لاکھ حملے بھی ہوئے تب بھی یمن میدان سے بھاگنے والا نہیں ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ عبد الرحمن النومی نے کہا کہ ملت یمن غزہ کی حمایت میں ثابت قدم رہیں گی اور اپنے موقف سے ذرہ برابر بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمنی قوم غزہ پٹی کے باشندوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی، چاہے ہم سب شہید ہو جائیں۔ عبد الرحمن النومی نے کہا کہ یمن عبد الملک الحوثی کی قیادت میں اپنے اقدامات اس وقت تک جاری رکھے گا جب تک غزہ کا محاصرہ ختم اور صہیونی حکومت کے حملے بند نہیں ہو جاتے۔ میڈیا ذرائع نے صہیونی حکومت کے ڈرون حملوں میں غزہ پٹی میں 3 فلسطینی شہریوں کی شہادت کی خبر دی ہے۔ الجزیرہ چینل کی رپورٹ کے مطابق غزہ پٹی میں واقع وادی غزہ کے علاقے میں صہیونی حکومت کے ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 فلسطینی شہری شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے سنیچر کو بھی شمالی غزہ پٹی کے بیت الہیہ شہر میں ایک ڈرون حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 صحافیوں سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ یہ حملے ایسی حالت میں انجام پا رہے ہیں کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ اس وقت عمل درآمد کے دوسرے مرحلے میں ہونا چاہیے تھا، تاہم غزہ جنگ بندی معاہدہ اس وقت عمل درآمد کے دوسرے مرحلے میں ہونا چاہیے تھا تاہم صہیونی حکومت کی خلاف ورزیوں کی بنا پر ایسا نہیں ہو سکا۔ شام میں انسانی حقوق کی تنظیم نے لبنان سے ملحقہ سرحد پر شام کی عبوری حکومت کی فورسز کے 4 اہلکاروں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ شام میں انسانی حقوق کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ لبنان کے ساتھ ملحقہ سرحد پر شام کی عبوری حکومت کی وزارت دفاع کی فورسز اور مسلح عناصر کے درمیان جھڑپوں کے دوران 4 شامی فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ روز بھی الجزیرہ نے اعلان کیا تھا کہ شام کی عبوری حکومت سے وابستہ 3 فوجی شام اور لبنان کی سرحد پر ہومس کے مضافات میں مسلح افراد کے ساتھ جھڑپ میں مارے گئے۔ رپورٹ کے مطابق شام کی عبوری حکومت کی وزارت دفاع نے لبنان کے سرحدی علاقے میں نمایاں طور پر فوج، بھاری ہتھیار اور توپ خانے تعینات کر دیے ہیں۔ لبنانی فوج بھی شام کی سرحد پر تعینات ہو گئی ہیں اور شام اور لبنان کی سرحد پر اتوار کی شب شدید جھڑپوں کی بھی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ حمص کے مغربی مضافات میں مقامی ذرائع نے العربی الجدید کو بتایا کہ القصر کے مضافات میں واقع دیہاتوں کے قریب سرحدی علاقے میں جھڑپ ہوئی ہے اور توپ خانے کے گولوں کی آوازیں صاف طور پر سنی گئی ہیں، جس کے سبب ان علاقوں کے مکینوں نے علاقہ چھوڑ دیا اور علاقے میں شامی فوجی ساز و سامان کے ساتھ داخل ہو گئے۔ العربی الجدید نے لکھا ہے کہ یہ جھڑپیں القصر کے علاقے میں شام کی وزارت دفاع کے 3 افراد کی ہلاکت کے بعد ہوئی ہیں۔ سانہ نیوز ایجنسی نے شام کی وزارت دفاع کے ایک ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے اس معاملے میں حزب اللہ کے ملوث ہونے کا دعویٰ کیا ہے، تاہم حزب اللہ لبنان نے ایک بیان میں ان واقعات سے کسی قسم کے تعلق کی تردید کی ہے۔ پاکستان میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کو اشتہاری قرار دیا ہے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے مراد سعید، حماد اظہر اور فرخ حبیب کو اشتہاری قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 3 ملزمان کو مسلسل غیر حاضری پر اشتہاری قرار دیا، جبکہ واثق قیوم عباسی، راجہ بشارت اور غیر حاضر کارکنان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ دریاسنا خبر ہے کہ ملکی سلامتی سے متعلق میٹنگ میں شرکت کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ تذبذب کا شکار ہے۔ مرکزی سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوگی، جبکہ پارٹی کے صوبائی صدر جنید اکبر کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کو قومی سلامتی کمیٹی سے متعلق آگاہ نہیں کیا گیا اور بانی پی ٹی آئی کی مشاورت اور ان کے فیصلے کے بغیر کسی بھی کمیٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے ضلع کپواڑا کے ایک جنگلی علاقے میں جھڑپ میں ایک عسکریت پسند کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ جھڑپ پیر کی صبح اس وقت شروع ہوئی جب سیکیورٹی اہلکاروں نے کپواڑا کے ایک جنگلی علاقے میں سرچ آپریشن شروع کیا۔ کشمیر زون پولیس کا بتانا ہے کہ آپریشن جنگل میں عسکریت پسندوں کے چھپے ہونے کی اطلاع پر انجام دیا گیا۔ آخری اطلاع ملنے تک آپریشن جاری تھا، جس میں بعض رپورٹوں کے مطابق ایک عسکریت پسند مارا گیا، لیکن پولیس نے اس کی تصدیق نہیں کی۔ ایک صہیونی محقق نے امریکی عوام اور ڈیموکریٹ کے درمیان اسرائیل کی حمایت میں شدید کمی کی بابت خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے فیصلہ کرنے والے عناصر اس مسئلے کی راہ حل تلاش کریں گے۔ رپورٹ کے مطابق صہیونی محقق اور قلمکار شوقی فریڈمین نے ایک مقالے میں امریکی عوام میں صہیونی حکومت کی حمایت میں شدید کمی کا جائزہ لیا ہے۔ اس صہیونی محقق نے لکھا ہے کہ اگرچہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صہیونی حکومت کی زیادہ حمایت کرتے ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس کے باہر کی حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ صہیونی قلمکار لکھتا ہے کہ امریکی عوام میں صہیونی حکومت کی حمایت میں کمی اور فلسطینیوں کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے۔ صہیونی روزنامے ماریو کی رپورٹ کے مطابق گیلپ سروے کے مطابق، جو امریکہ کا سروے کا معتبر ترین انسٹیٹیوٹ شمار ہوتا ہے، رواں سال میں امریکی عوام میں صہیونی حکومت کی حمایت کم ہو کر 46% رہ جانے کی خبر دی، جو فلسطین کی دوسری انتفاضہ کے بعد گزشتہ 24 برس کی نچلی ترین سطح ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ ریپبلکن کے درمیان صہیونی حکومت کی حمایت 75% ہے، جبکہ ڈیموکریٹ کے درمیان فلسطین کی حمایت 59% بتائی جاتی ہے، اور ان لوگوں کا تناسب جو صہیونی حکومت کے ساتھ ہمدلی کا احساس کرتے ہیں صرف 21% رہ گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقویس۔ اور سامعین، آئیے اب اس مرحلے میں سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول،
اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا